تجلیات ولایت ہمارا محور گفتگو ہے. کل کے مجلس میں ہم نے لفظ امام کی مختصر سی وضاحت پیش کی, جس میں صرف آج ایک ہی نقطہ پیش کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ ولایت تقوینی جسے کہتے ہیں اور ولایت تشریف جسے کہا جاتا ہے. جہاں ہم نے کل یہ کہا کہ ام القریٰ جہاں مکہ کے لیے مشہور ہوا اور قرآن نے بھی مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا, جب آج لوگوں نے کہا کہ اگر مکہ ام القریٰ ہے تو وہ کعبے کی وجہ سے ام القریٰ ہے, کعبے کی وجہ سے ام القریٰ ہے, کعبہ اگر ام القریٰ ہے تو میرا مولا امام القریٰ ہے, امام القریٰ ہے, پھر صرف ام القریٰ نہیں ہے, کعبہ اگر جائے امن ہے تو میرا مولا باعث امنیت ہے, کعبہ اگر باعث اتحاد بین المومنین اور بین المسلمین ہے تو میرے مولا کی ولایت بھی باعث وحدت بلکہ عین وحدت ہے, کعبہ اگر ہادی ہے تو علی عین ہدایت ہے, کعبہ اگر آیت الہی ہے تو علی عین آیت الہی ہے بلکہ آیت عظمیٰ ہے. مگر آگے چل کر رسول خدا نے تو معراج کا جملہ کہا ہے کہ کعبہ کی ایک زیارت ایک حج کے برابر ہے مگر علی کی ایک زیارت 70 حج کے برابر ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کیوں انجان محترم علماء نے بھی یہی کہا, احادیث سے استفادہ کر کے کہا, احادیث سے استفادہ کر کے کہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. جہاں حدیث میں یہ کہا ہے, حدیث میں یہ کہا ہے, یہ نہیں کہا کہ امیر المومنین, حدیث میں یہ کہا ہے کہ مومن بھی کعبے سے افضل ہے, تو جب مومنین کعبے سے افضل ہیں تو امیر المومنین بھی کعبے سے افضل ہے, امیر المومنین بھی کعبے سے افضل ہے. اور اگر افضل ہے تو بس یہ ماننا پڑے گا, یہ ماننا پڑے گا کہ علی نے یہ خواہش نہیں کی کہ میری ولادت کعبے میں ہو, بلکہ کعبے کی دیوار نے شک ہو کر بتلایا ہے کہ یہ خود کعبے کی تمنا ہے کہ علی کی ولادت کعبے میں ہو, علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو. دیکھیے یہ ولایت ہے, یہ ولایت کا نور ہے جس کے ذریعے سے مکان کو نورانیت نصیب ہو رہی ہے, مکان کو تجلیاں نصیب ہو رہی ہیں. کیوں عزیز محترم؟ اس لیے کہ بعض لوگوں نے آج بھی یہ کہہ دیا, اس قدر علم نے ترقی کی, اس قدر دانش نے ترقی کی, معرفت نے ترقی کی, عرفان نے ترقی کی, مگر پھر بھی وہی کج فہمی, مگر پھر بھی وہی کم فہمی. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم سنی شیعہ فرقوں کو مانتے ہیں, ہم فرقے کے قائل ہیں, ہم گروہ اور دونوں کے قائل نہیں ہے. اسی لیے جانے محترم آج بعض ایسے لوگوں نے کہا کہ ہم تو یہ فخر کرتے ہیں کہ جب سے مکے میں ہیں ہماری توجہ کعبے کی طرف ہے, مدینے کی طرف نہیں ہے, اس لیے کہ مسجد میں وہاں مسجد نبوی میں رسول خدا کی قبر ہے, ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی, یہ تو ان کا عقیدہ ہے. مگر رسول نے تمام مسلمانوں کے عقیدے کا اعلان کیا کہ جو شخص بھی کعبے کی طرف توجہ کرے اور آئے حج کے لیے, میری طرف زیارت کے لیے نہ آئے تو اسے قیامت کے دن محمد مصطفیٰ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اسی لیے زیر محترم امام نے بھی یہ اعلان کیا ہے, کیا کہا کہ تمام الحج لقاء الامام, اگر چاہتے ہو کہ تمہارا حج مکمل ہو جائے تو آؤ ترے امام پر حاضری دو. تمام الحج یہ بحار الانوار کی روایت ہے جان محترم, اور اسی طریقے سے فروع کافی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا حج مکمل ہو جائے, اس کا حج کامل ہو جائے, وہ در ولایت پر آئے, وہ در امامت پر آئے, وہ در رسالت پر آئے. تو عزیزو آگے چل کر دیکھیے کہ ولایت تکوینی جس منزل پر ہے, جہاں میں بہت ہی مختصر انداز سے اور وہ بھی بہت ہی سادہ انداز سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ آپ کراچی میں ہیں, آپ پاکستان میں ہیں اور یا علی مدد کہہ رہے ہیں, یا رسول اللہ مدد کہہ رہے ہیں, یا امام الزمان ادریکینی کہہ رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ تو کراچی میں ہیں, رسول خدا مدینے میں ہیں, ملائے کائنات نجف میں ہیں, یا امام حسین کربلا میں ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں سے مدد مانگیں اور علی نجف سے مدد کریں یا رسول خدا مدد کریں, آپ کی امداد کریں؟ یہ کیسے نہیں ہو سکتا ہے جناب محترم؟ یہ وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں جو ابھی تک سمجھے نہیں کہ نور ولایت کیا ہے. ولایت کے نور کو نہیں سمجھے, وہ ولایت کی تجلی کو نہیں سمجھے. یہ مقام ولایت تکوینی ہے. دیکھیے ولایت تکوینی ہے کیا؟ بلی یہ تکوین اسے کہتے ہیں یا بلی یہ تصرفات اسے کہتے ہیں کہ جو ایک ہی وقت میں ایک جگہ پر ہو کر پوری دنیا میں ہو سکتا ہے. جانے محترم دیکھیے کیسے, اس لیے کہ ایک آیت جسے آپ شاید سالوں سے سنتے آ رہے ہیں, خصوصاً یہاں جتنے بزرگ تشریف فرما ہیں, نہ جانے کس کس خطیب سے آپ نے اس آیت کی تلاوت سنی ہے, مگر میں اور زاویے سے اسے پیش کرنے جا رہا ہوں. کہاں حضرت سلیمان نے کیا کہا کہ کون ہے جو سب سے بلقیس کو یہاں لے کر آئے؟ تو تمام جنات میں سے کسی نے کہا میں ایک دن میں لے کر آؤں گا, کسی نے کہا میں اتنی مدت میں لے کر آؤں گا, مگر آصف ابن برقیہ کیا کہتے ہیں, قبل الیک طرفک, اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکے, آپ کے پلکوں کے جھپکنے سے پہلے میں تب سے بلقیس کو حاضر کر دوں گا. یہ نہیں کہا کہ آپ آنکھ بند کریں گے تو میں حاضر کر دوں گا, بلکہ کہا اس سے قبل کہ آپ چشمے زدن سے پہلے میں تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب تک آپ آنکھ کھلی رکھیں گے میں آپ کے سامنے بھی نظر آؤں گا, وہاں بھی نظر آؤں گا. آپ آنکھ جھپکے نہیں, آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ مجھے نہیں پائیں گے, اور وہاں تخت بلقیس والے ملک سبا میں, خود ملک سبا میں پائیں گے, مجھے وہاں بھی دیکھیں گے, یہاں بھی دیکھیں گے. تو یہ تو آصف برقیہ ہے نا, مگر اس واقعے کو یاد کریں جہاں ایک مومن نے کہا, ایک صحابی نے کہا کل رات علی ہمارے یہاں تھے. کسی نے کہا نہیں ہمارے یہاں تھے, کسی نے کہا نہیں تم جھوٹ کہہ رہے ہو ہمارے یہاں تھے. یہاں تک کہ 40 لوگوں نے کہا نہیں, ایک ہی وقت میں علی 40 مقامات پر موجود. تو آصف ابن برقیہ وہ ہے جو ایک وقت میں 2 مقامات پر, مگر علی مرتضیٰ وہ ہے جو ایک وقت میں 40 مقامات. نہیں عزیزو, 40 مقامات بھی کچھ نہیں, میں ولایت تکوینی کو بیان کرنے جا رہا ہوں. جان محترم وہ کیا ہے؟ اگر علی ولی خدا ہے تو جہاں اس دنیا میں جہاں جہاں پر اللہ کی ولایت ہے وہاں وہاں علی حاضر ہے. جہاں جہاں پر اللہ کی ولایت ہے پروردگار حاضر ہے, وہاں وہاں علی بھی حاضر ہے. اس لیے کہ علی خلیفۃ اللہ ہے, علی جانشین خدا ہے. تو بس خدا کے جانشین کو ہر مقام پر موجود ہونا چاہیے. ضرور پڑھیے محمد و علی. کیسے ثابت ہو قرآن کی نظر میں؟ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ولی خدا ہوتا ہے وہ ہر عالم میں, ہر آسمان پر, ہر زمین پر, ہر عرش پر موجود ہوا کرتا ہے, ہر مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے. یہ تو قرآن کی آیت ہے نا, جسے بچہ جانتا ہے کیا ہے. میں دیکھیے میں مختصر پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں آپ کو یاد ہے کہ نہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ بچے کو یاد ہے جانے محترم کہ میرے رسول رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ رسول صرف اس دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. بلکہ عالمین کے لیے, عالمین کے لیے رحمت بنا کر آئے ہیں, بن کر آئے ہیں. پروردگار نے میرے رسول کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, رحمت للعالمین بنا کر رسول بھی بنایا, اپنا ولی بھی بنایا, اپنا ولی بھی بنایا, اپنی حجت بھی بنا کر بھیج رہے ہیں. تو بس جہاں جہاں تک اذان محترم جملہ دے رہا ہوں, جہاں جہاں تک اللہ کی رحمت ہے وہاں وہاں محمد مصطفیٰ موجود ہے. اس لیے کہ رحمت للعالمین, جہاں جہاں پر ہر مخلوق کو رحمت کی ضرورت ہے وہاں وہاں محمد مصطفیٰ کا نور موجود ہے, وہاں وہاں پر محمد مصطفیٰ موجود ہیں, وہاں وہاں پر محمد مصطفیٰ کی ولایت ہے. یعنی جہاں جہاں اللہ کی ولایت ہے وہاں وہاں محمد مصطفیٰ کی ولایت ہے, اور جہاں جہاں رسول کی ولایت ہے وہاں وہاں رسول کے نفس کی ولایت ہے. اس لیے کہ جو نفس رسول ہے وہ تو عین رسول ہے نا, محمد اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ دونوں ایک ہیں, دونوں ایک ہیں. ہاں صرف اگر فرق ہے تو صرف نبوت میں فرق ہے. پروردگار نے اگر محمد کو نبوت عطا کی ہے تو میرے مولا کو امامت عطا کی ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اب دیکھیے جانے محترم, رحمت ایک وسیع مفہوم کا لفظ ہے کہ جہاں بہت ساری چیزیں, بہت سارے الفاظ اس لفظ میں ضم ہو کر آ جاتے ہیں. رحمت حیات, رحمت رزق, رحمت اولاد, رحمت یہاں تک کہ روح رحمت ہے, جسم رحمت ہے, ہر ایک رزق, ہر ایک نعمت رحمت ہے, حیات کی رحمت ہے. اذان محترم لوگ سمجھے نہیں, لوگ سمجھے نہیں وہ کس پر اعتراض کر رہے ہیں. عجیب عقیدہ ہے, ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ آج بھی محمد مصطفیٰ با حیات ہیں, زندہ ہیں. مگر کچھ لوگوں نے کیا کہا, جس طریقے سے ہر انسان مر جاتا ہے محمد مصطفیٰ بھی چلے گئے. یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جس کے صدقے میں تمہیں آج بھی زندگی مل رہی ہے وہ کیسے مر سکتا ہے. میرے پیغمبر رحمت للعالمین ہیں, رحمت للعالمین ہیں, یہ بات تو ثابت ہو گئی جانب محترم. اور بالکل اسی طریقے سے دیکھیے, جہاں جہاں اللہ کی ولایت ہے وہاں وہاں ہر ولی اللہ کی ولایت ہے. میرے مولا امام حفتم, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور, مولا حفتم کا زمانہ ہے اور مولا زندان میں ہیں, 13 سال زندان میں رہے. مختلف روایتیں ہیں, 13 سال زندان میں اور مسلسل ہارون الرشید کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مولا کو شہید کیا جائے, کبھی کسی وسیلے سے, کبھی کسی وسیلے سے. مگر جو بھی انسان آتا ہے وہ مولا کو قتل نہیں کرتا, مولا کے سامنے جھک جاتا ہے, جھک جاتا ہے مولا کے سامنے, مولا کا احترام کرتا ہے. اسی طریقے سے یہ کوشش کی گئی کہ افریقہ سے غلاموں کو, غلاموں کے ذریعے سے, اور پھر کیسے ان کو شراب پلائی گئی, کہا جب شراب پی لو تو جو بھی تمہارے سامنے آئے فوراً تلوار نکال کر اس کا سر جدا کر دو. لیکن دیکھیے جانے محترم کیا عجیب معجزہ ہے, یہ جنگلی ہیں جو افریقہ سے آئے ہیں, انہیں شراب پلائی گئی, مگر جیسے ہی مولا سامنے آتے ہیں یہ سجدے میں گر پڑتے ہیں, سجدے میں گر پڑتے ہیں, سجدے میں گر پڑتے ہیں, قدم بوسی کرتے ہیں. ہارون الرشید پریشان پریشان ہو کر کہتا ہے کیا تم نے کیا کر دیا, ہم نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا, تم نے کیا کر دیا. کہنے لگے کہ ہم اسے کیسے قتل کر سکتے ہیں جو خود افریقہ میں آ کر ہماری مدد کرتا ہے. ہم اسے کیسے قتل کر سکتے ہیں. ہارون الرشید پریشان ہو کر کہتا ہے ارے یہ تو 13 سال سے ہمارے زندان میں ہیں, یہ کیسے افریقہ چلے گئے. اس لیے کہ ہارون الرشید کو پتا نہیں ہے کہ ولی خدا زمین پر ہوتے ہوئے آسمانوں پر بھی جا سکتا ہے. درود پڑھیے محمد و آل. اذان محترم کر بھی ہم نے یہی کہا کہ جہاں بڑے بڑے علماء نے, آیت اللہ جوادی آملی صاحب اپنی کتاب میں یہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن اس مقام پر پہنچ سکتا ہے, اعجاز کے مقام پر پہنچ سکتا ہے، معجزے کی منزل پر پہنچ سکتا ہے، ولایت تکوینی حاصل کر سکتا ہے. بہت ہی آسان کر کے کہوں کہ ہر مومن آصف فرخیہ بن سکتا ہے، علی مرتضیٰ نہیں بن سکتا. آصف فرخیہ تو بن سکتا ہے نا، ٹھیک ہے علی مرتضیٰ نہیں بن سکتا، آصف فرخیہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ولایت جزوی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے پاس پوری ولایت نہیں آ سکتی، انتہائی ولایت نہیں آ سکتی، ہاں چھوٹی ولایت آ سکتی، مختصر ولایت آ سکتی. درود پڑھیے محمد والے محمد. کل ہم نے کہا کہ خود ولایت کی پہلی شرط معرفت ہے، جو شخص اس منزل پر پہنچنا چاہتا ہے وہ معرفت حاصل کرے. آج ہم دوسری شرط کے مطابق کچھ کہنا چاہتے ہیں. سبھی علماء نے کہا کہ جو مومن بھی ولایت کی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے وہ طہارت حاصل کرے. پہلے بھی مختصر سی گفتگو ہماری ہوئی تھی، آج پھر اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ طہارت دوسری شرط ہے ولایت کی، کہ جو شخص طاہر ہونا چاہتا ہے، جو شخص اہل بیت اطہار کی مطہرین کی ولایت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے بھی طاہر ہونے کی ضرورت ہے، اسے بھی پاک ہونے کی ضرورت ہے. کیسی طہارت؟ یہ تو ظاہری طہارت ہے کہ ہم باوضو ہو جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مگر اس سے چل کر آگے باطنی طہارت کی بات ہے، جہاں پر سارے اعضا طاہر ہو جائیں، جہاں پر آنکھ بھی طاہر ہو، جہاں پر زبان بھی طاہر ہو، جہاں پر ہاتھ بھی طاہر ہو جائیں، جہاں پر آنکھیں بھی طاہر ہوں. تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر پھر صرف اب وجود پر نہیں، صرف جسم پر نہیں، بلکہ روح پر بھی نور ولایت حاوی ہے، محیط. اس لیے پورا وجود طاہر ہو گیا. یہ شخص اللہ کا ولی بن جاتا ہے، یہ شخص نور ولایت کی تجلیوں میں سے ایک تجلی بن جاتا ہے، ایک آیت الہی بن جاتا ہے. کیا عظیم مقام ہے جان محترم. آئیے، کل ہم نے پرسوں کی مجلس میں ہم نے کہا تھا کہ طہارت کی ایک منزل یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو پاک کرے. کیوں؟ جس طریقے سے ہم علم کا احترام کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ علم عباس سے منسوب ہے، لیکن ہماری یہ آنکھیں زہرا کی امانت ہیں، اور اگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی علم کی بے حرمتی کرے، علم کی بے حرمتی کرے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم عباس سے منسوب ہے، تو ہم کیوں مسلسل اپنی آنکھوں سے گناہ کر کے اسے نجس کر رہے ہیں، جبکہ یہ زہرا سے منسوب ہے، یہ مولا حسین سے منسوب ہے. انہی آنکھوں سے ہم گریا بھی کرتے ہیں، انہی آنکھوں سے ہم گناہ بھی کرتے ہیں، انہی آنکھوں سے مولا عباس کے علم کو بھی دیکھتے ہیں، انہی آنکھوں سے ہم گناہ بھی کرتے ہیں، استغفراللہ. انہی آنکھوں سے ہم مولا کی زری کو بھی دیکھتے ہیں، انہی آنکھوں سے ہم نامحرم کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ اکبر. انہی آنکھوں سے ہم نہ جانے کس مقام عظیم کو دیکھتے ہیں، لیکن پھر خدا نہ خواستہ کوئی نوجوان اسی آنکھ سے گندی فلم بھی دیکھ رہا ہے. کتنا بڑا گناہ! اس آنکھ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ آنکھیں پاک ہو جائیں پھر یہ آنکھیں نہیں ہیں بلکہ جنت کا دروازہ ہے. یہ باب ولایت ہیں، اسی باب سے، اسی دروازے سے ہم نور تک پہنچ سکتے ہیں. کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ جب یہ آنکھ پاک ہو جائیں تو ہمیں امام زمانہ کی ملاقات نصیب ہوگی. ہمیں مولا کی ملاقات کیوں نصیب نہیں ہو رہی؟ صرف اسی وجہ سے جانے محترم، چونکہ ہماری آنکھیں نجس ہو گئی ہیں گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی نجاست کی وجہ سے. نہ جانے کتنے گناہ ہم ان آنکھوں سے کرتے ہیں. چلیے ایک قدم اور آگے بڑھیے، پھر دیکھیے آنکھوں کے بعد بہت بڑی نعمت زبان ہے. زبان کیسی نعمت ہے؟ زبان کے ذریعے سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زبان کے ذریعے سے ہم اپنے رسول کا ذکر کرتے ہیں، زبان کے ذریعے سے ہم اپنے مولا کا قصیدہ پڑھتے ہیں، زبان کے ذریعے سے ہم مجلس پڑھتے ہیں، قصیدہ سناتے ہیں، نہ جانے اہل بیت کے کتنے فضائل سناتے ہیں. کس قدر پاک ہے یہ زبان، مگر اسی زبان سے ہم کسی مومن کی غیبت بھی کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم تہمت بھی کرتے ہیں. پھر بھی دیکھیے یہ طہارت کی منزل ہے نا، اسے پاک کرنے کی ضرورت ہے، اسے طاہر کرنے، طاہر بنانے کی ضرورت ہے. جہاں فضائل سنا رہے ہیں وہاں غیبتیں بھی کر رہے ہیں، ورنہ یہ زبان ہے جس کے لیے رسول خدا احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اے ہمارے چاہنے والوں، یاد رکھو کہ سب سے زیادہ گنہگار اگر دوزخ میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے تو اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے. اللہ اکبر. زبان کی وجہ سے اکثر لوگ جہنمی ہوں گے. کیوں اللہ محترم؟ اس لیے کہ اکثر گناہان کبیرہ کا تعلق زبان سے، چاہے غیبت ہو، چاہے تہمت ہو، چاہے خدا نہ خاصتا کوئی کفر کا جملہ کہہ رہا ہو، چاہے تو کوئی کسی کی توہین کر رہا ہو، چاہے تو کوئی اپنی زبان سے کتنا ایجاد کر رہا ہو. دیکھیے کتنے گناہ ہیں جن کا تعلق زبان سے. اگر ہماری زبان پاک ہو جائے تو یقین رکھیے اس زبان سے جو بھی دعا نکلے گی وہ دعا قبول ہو جائے، جو بھی دعا نکلے گی وہ دعا قبول ہو جائے. اسی لیے تو جانے محترم ہم دیکھتے ہیں ہم دعائیں تو کرتے ہیں مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم شک کرتے ہیں اللہ کی رحمانیت پر، ہمیں اپنے اوپر شک کرنا چاہیے. ہماری زبان طاہر نہیں ہے، ہماری زبان پاکیزہ نہیں ہے، ہماری زبان کو ابھی تک طہارت نصیب نہیں ہوئی. جس دن یہ زبان پاک ہو جائے پھر آپ دیکھیے گا علماء کی زبان میں بھی تاثیر پیدا ہو جائے گی، نوح خانوں کی زبان میں بھی تاثیر پیدا ہو جائے گی، شاعروں کی زبان میں بھی تاثیر پیدا ہو جائے گی، مدح خانوں کی زبان میں بھی تاثیر پیدا ہو جائے گی. درود پڑھیے محمد وآل محمد. جان محترم، اسی لیے وہ لوگ جو ہمیشہ بولتے رہتے ہیں انہیں سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. جو لوگ ہمیشہ بولتے رہتے ہیں ان کی حیا ختم ہو جاتی ہے، اور حیا بہت بڑی نعمت. جس شخص میں حیا نہیں ہے وہ پروردگار کے حضور وفا نہیں کر رہا، جفا کر رہا. اور پھر میرے مولا کیا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو. کیسے؟ پہلے سوچو پھر بولو، یہ میرے مولا نے کہا. پہلے ذکر کرو پھر بولو، ورنہ کیا کہتے ہیں مولا، سب سے بڑا بیوقوف انسان وہی ہے جو ہمیشہ بغیر سوچے بولتا رہتا ہے. تو یہ بہت بڑا درس ہے نجل بلاغہ میں، آج بھی یہ موجود ہے. جا کر دیکھیں مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بیوقوف انسان ہے جو ہمیشہ بولتا رہتا ہے، ہمیشہ جس کی زبان پر مسلسل گفتگو ہی گفتگو ہے، بحث ہے، مباحثہ ہے، مسلسل بولتا رہتا ہے. ساتھ ظاہر ہے ایسا انسان جو سوچ کر نہیں بولتا، مسلسل بولتا رہتا ہے، وہ کبھی غیبت کرتا ہے، کبھی تہمت کرتا ہے، اور اسی لیے نہ جانے کتنے گناہ اس کی زبان سے سرزد ہو جاتے ہیں. درود پڑھیے محمد وآل محمد. اور اسی کے ساتھ ہی ایک اور حدیث بھی ہے کہ وہ شخص بیوقوف ہے جو بغیر سوچے مسلسل کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اور وہ شخص بھی بے وقوف ہے جس کا دوست اسے سمجھاتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اور یہ اسے نفرت کرتا ہے. عجیب بات ہے یہ، ہم اسے چاہتے ہیں جو ہمیں نصیحت نہ کرتا، ہم اسے چاہتے ہیں، ہم اسے محبت کرتے ہیں جو ہمیں نہ سمجھائے، ہم اسے محبت کرتے ہیں. جو ہمارے عیب نہ بتائے، ہمارے عیوب، ہماری غلطیاں نہ بتائیں، ہم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں. عجیب بات ہے، مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بے وقوف ہے جو اپنے دوست کی نصیحتوں کے بعد اسے نفرت کرے. اس لیے مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تم سمجھتے ہی نہیں ہو. بے وقوف تو وہ ہے جو اس سے نفرت کر رہا ہے، مگر ہوشیار وہ ہے کہ نصیحت کرنے کے بعد وہ یہ کہے کہ ہاں تم ہی میرے ہمدرد دوست ہو. یہ ہماری غلطی ہے. یہ حدیث مکمل ہو گئی، لیکن ہم زبان کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جو شخص سوچ کر بولتا ہے اور اکثر خاموش رہتا ہے، حدیثوں میں ہے کہ جو شخص اکثر خاموش رہے، پروردگار اس کے قلب سے اس کی زبان پر نور حکمت جاری کرتا ہے. حکمت کیا ہے؟ حکمت نام ہے علم غیب کا. پھر جو شخص اس منزل پر آ جاتا ہے اسے ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ جا کر کتابوں کا مطالعہ کرے، وہ لائبریریوں میں جائے، وہ کتاب خانوں میں جائے، وہ استاد کے پاس جائے. جو شخص اکثر خاموش رہا کرتا ہے اس کی زبان سے حکمت جاری ہوتی ہے. درود پر یہ محمد اور ہاں جان محترم، یہ بہت بلند منزل ہے کہ جس منزل تک ہم پہنچ بھی سکتے ہیں. اب دیکھیے اسی وقت کے، اسی عصر کے بہت ہی بڑے عالم دین آیت اللہ محمد تقی بہجت کہ جنہوں نے اپنے حوالے سے یہ نقل کیا ہے، ان کے جتنے بھی دوست انہوں نے یہ کہا ہے کہ خود آغا بہجت نے ہم سے یہ کہا کہ جب نجف میں تھے آیت اللہ بہجت تو مسلسل 7 سال بالکل بیکار گفتگو نہیں کی، 7 سال مسلسل خاموش رہے ہیں، مسلسل سکوت میں رہے ہیں. کیا ہوا؟ آیت اللہ بہجت یہ کہتے ہیں کہ ان 7 سالوں کی بدولت مجھے پروردگار نے 7 معجزے عطا کیے. عام لوگوں سے نہیں کہہ رہے، اپنے دوست سے، بہت بڑے آیت اللہ سے کہہ رہے ہیں. اور اس آیت اللہ نے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ آیت اللہ بہجت نے یہ کہا ہے کہ ان 7 سالوں کی بدولت، جن 7 سالوں میں ہمیشہ خاموش بیجا گفتگو نہیں کرتا تھا، ہمیشہ خاموش تھا، تو پروردگار نے مجھے 7 معجزے عطا کیے. کیسے معجزے؟ ایک معجزہ یہ ہے کہ جب میں سامنے دیکھتا ہوں تو پیچھے سے بھی ایسا نور ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں ہر چیز کو دیکھ سکتا ہوں. مجھے پھر پیچھے مڑنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. پھر کیا کہا؟ کہ پروردگار نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا ہے ان 7 سالوں کی بدولت، اس لیے کہ میں نے اپنی زبان پر کنٹرول پیدا کیا. کیوں؟ عزیزان محترم، یہ زبان اگر طاہر ہو جائے تو اللہ بہجت کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار نے مجھے یہ معجزہ بھی عطا کیا ہے کہ اگر میں کہیں جانے کی تمنا کروں پھر مجھے گاڑی کی ضرورت نہیں ہوتی، بس کی ضرورت نہیں ہوتی، ہوائی جہاز کی ضرورت نہیں ہوتی، بس میں بسم اللہ کہہ دیتا ہوں، کبھی مکے میں ہوتا ہوں، کبھی کربلا میں ہوتا ہوں. دیکھیے عزیزان محترم، یہ ولایت تقویمی ہے. انسان اس منزل پر پہنچ سکتا ہے، انسان حاصل پہ برقیہ بن سکتا ہے، مگر شرط یہی ہے کہ زبان طاہر ہو جائے، آنکھ طاہر ہو جائے، کان طاہر ہو جائے، مسئلہ یہی ہے. اور پھر خود امام ششم کے فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، آج کے دور کے حوالے سے کہ جب امام پردے غیب میں ہوں گے، امام عصر، امام زمانہ علیہ السلام، پردے غیب میں ہوں گے تو ان کے کچھ خاص اصحاب ہوں گے ہر زمانے میں. میں ان 4 نائبین کی بات نہیں کر رہا جو گزر گئے غیبت صغرا میں، بلکہ ہر زمانے میں مولا کے کچھ خاص اصحاب ہوں گے جو ہمیشہ مولا کے ساتھ ہوں گے، مگر ان کی کچھ خصوصیات ہیں. ان کی ایک خصوصیت یہی ہے کہ وہ بیجا گفتگو نہیں کرتے، وقت خاموش رہتے ہیں. یہ پہلی خصوصیت ہے، بہت بڑی خصوصیت ہے یہ، اس لیے کہ جو شخص اپنی زبان پر کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر وہ مولا کا خاص صحابی بن جاتا ہے. درود پڑھیے محمد والا. اور عزیزان محترم، اور آگے بڑھیے تو دیکھیے قرآن میں کس قدر ایسے واقعے ہیں. کبھی حضرت مریم کے حوالے سے کہا کہ مریم کو اگر پروردگار نے عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کیا ہے، عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کیا ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ مریم اکثر خاموش رہا کرتی ہے. دیکھیے قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیے، اس لیے کہ نہ بولنے کا روزہ رکھتی تھی جو اس شریعت میں شامل تھی. اور پھر آگے بڑھ کر دیکھیے، خود حضرت عیسیٰ کی ایک شرط تھی کہ ہر کسی کو اپنی ہم نشینی نہیں دیتے، بلکہ جو بھی آتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ ہم حضرت عیسیٰ کے صحابی بن جائیں، حضرت عیسیٰ کے حواری بن جائیں، تو ہمیشہ عیسیٰ کی یہ شرط ہوتی تھی کہ تم پہلے 3 دن نہ بولنے کا روزہ رکھو گے تو پھر ہمارے صحابی بن سکتے ہو، پھر ہمارے حواری بن سکتے ہو. دیکھیے کیا منزل. حضرت عیسیٰ کے صحابی بھی وہ لوگ ہیں جو بیجا گفتگو نہیں کرتے، اور حضرت مریم کو بھی ایسی اولاد اگر نصیب ہو رہی ہے تو نہ بولنے کی وجہ سے، خاموش رہنے کی وجہ سے، اور بیجا گفتگو نہ کرنے کی وجہ سے، اور آج بھی اگر مولا امام زمانہ کے خاص اصحاب ہیں، درود پڑھیے محمد وآل محمد، مسلسل دوہرا رہا تھا کہ آپ کے ذہنوں میں نقش ہو جائے گی، اس لیے کہ بہت بڑی منزل ہے جانے محترم. یہ زبان اگر طاہر ہو جائے تو انسان کو ولایت مل سکتی ہے. آج بھی امام کے جتنے اصحاب ہیں وہ بیجا گفتگو نہیں کرتے، اس لیے کہ بے وقوف ہے وہ انسان جو ہمیشہ بیجا گفتگو کرتا ہے، سوچ کر نہیں بولتا. اور آگے بڑھیے، حضرت زکریا کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو پروردگار نے کیا شرط رکھی؟ کہا زکریا تم مسلسل نہ بولنے کا روزہ رکھو گے تو ہم تمہیں حضرت یحییٰ کو عطا کریں گے. دیکھیے پھر وہی شرط حضرت زکریا مسلسل خاموش رہے اور آگے بڑھ کر دیکھیے جان محترم یہ تو حضرت زکریا کے لیے شرط رکھی گئی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور آگے بڑھیے آخری زمانے میں خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا کہا گیا حضرت پیغمبر سے بھی یہ کہا گیا حضرت خدیجہ کبریٰ سے بھی یہ کہا گیا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہاں حضرت فاطمہ کی ولادت ہو تو آپ کو بھی 40 دن اور خدیجہ کو بھی 40 دن نہ بولنے کا روزہ رکھنا ہوگا. درود پڑھیے محمد وال. مسلسل روزے میں ہیں, مسلسل 40 دن ریاضت میں ہیں, عبادت میں ہیں. یعنی اگر فاطمہ کا نور اس دنیا میں آ رہا ہے تو دیکھیے محمد مصطفیٰ کو بھی ریاضت کی ضرورت ہے, پیغمبر کو بھی عبادت کی ضرورت ہے, پیغمبر کو بھی روزے کی ضرورت ہے. بلند آواز سے درود پڑھیے محمد والا. تو بس عزیزوں یہ بہت بڑا پیغام ہے تمام شیعوں کے لیے کہ جو شخص بھی اس منزل پر پہنچنا چاہتا ہے وہ اپنی زبان کو پاک کرے, اپنی آنکھوں کو پاک کرے, اپنے تمام اعضاء کو پاک کرے تو وہ اس منزل پر پہنچ سکتا ہے. یہ ولایت تکوینی کی منزل ہے. مگر ولایت تشریعی وہ منزل ہے کہ جس پر صرف معصومین پہنچ سکتے ہیں اور وہ بھی خصوصاً پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جہاں خود ولایت ہی کی بحث میں یہ کہا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم کو صرف یہ اختیار حاصل تھا. بہت ساری ایسی حدیثیں آج بھی موجود ہیں شریعت کے حوالے سے کہ پہلے وہ چیزیں شریعت میں نہیں تھیں مگر یہ ہمارے پیغمبر کی شان ہے کہ اگر نماز کی 2 رکعتیں واجب تھیں تو پیغمبر اکرم کی محبت کی وجہ سے وہ 4 رکعت ہو گئی محبت کی وجہ سے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے نافلہ نماز پیغمبر کی وجہ سے, نماز تہجد پیغمبر کی وجہ سے. اور آگے بڑھ کر دیکھیے وہ واقعہ آج اگر ہم نمازوں میں مستحب ہے کہ نماز سے پہلے جو ہم تکبیر پڑھتے ہیں تکبیرۃ الاحرام کے بعد نماز شروع ہوتی, لیکن تکبیرۃ الاحرام سے پہلے 6 تکبیریں مستحب ہیں. علماء پڑھتے ہیں بزرگوں کو بھی معلوم ہے 6 تکبیریں مستحب ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ تکبیریں مستحب نہیں تھیں. کب یہ مستحب ہوئی کہ جب رسول خدا نماز پڑھ رہے تھے ایک مرتبہ میرے پیغمبر نے تکبیر بلند کی وہاں سے حسین نے بھی تکبیر بلند کی, دوسری مرتبہ تکبیر تو پھر مولا حسین نے بھی تکبیر بلند کی دوسری تکبیر, یہاں تک کہ 6 تکبیریں اور پھر آخری تکبیر. اس کے بعد ہی یہ 6 تکبیریں مستحب ہوئی. تو بس جو شریعت کا پابند ہوتا ہے اسے امتی کہتے ہیں, جس کے صدقے میں شریعت بنتی ہے اسے حسین کہتے ہیں. اس کے صدقے میں شریعت بنتی ہے اسے حسین کہتے ہیں. اسی لیے اگر شریعت کو بچایا ہے تو حسین نے بچایا, دین کو بچایا تو حسین نے بچایا. اور دیکھیے تاریخ کربلا میں کہ جتنا ساتھ حسین کا زینب نے دیا ہے شاید ہی کسی نے دیا. اور اس وقت کو یاد کریں حضور کہ جب دربار ملعون میں قافلہ وارد ہوا بی بی زینب نے خطبہ پڑھا تو ایک نابینا شخص پریشان ہو گیا کہ یہ علی ابن ابی طالب دربار میں کیسے آئے. کسی نے کہا نہیں یہ علی نہیں ہے یہ علی کی بیٹی زینب. اور پھر سید سجاد یہ کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ وہ معلمہ ہیں کہ جنہیں کسی نے سکھایا نہیں ہے, سکھایا نہیں. دیکھیے شریعت کیا ہے, تکوین کیا ہے, اور پھر ولایت تشریح کیا ہے. آپ کو کسی نے نہیں سکھایا, آپ کو کسی نے شریعت کے احکام نہیں سکھائے, مگر آپ پھر بھی معلمہ ہیں. زینب نے ساتھ کیا ہے اپنے بھائی کا. کیسے ساتھ کیا؟ کہ جب بیوی کی شادی بھی ہوئی ہے تو یہی شرط رکھی گئی کہ اے عبداللہ, جب بھی حسین پر کٹھن وقت آئے گا تو زینب حسین کے ساتھ جائے گی. یہ شرط ہے. جب بیوی کو یہ معلوم ہوا کہ اب میرا بھائی مدینے کو چھوڑ کر جا رہا, زینب بھی تیار ہوئی, عبداللہ سے یہی کہا کہ عبداللہ میں جا رہی ہوں اس لیے کہ میرا بھائی بھی جا رہا ہے, مگر ہاں حسین نے یہی کہا کہ پہلے جا کر عبداللہ سے اجازت لے لو. عبداللہ بیمار 70 سال کے ہو گئے ہیں, مگر عبداللہ نے اتنا ضرور کہا کہ زینب جا رہی ہو تو تنہا مت جاؤ, میرے بچوں کو اون محمد کو ساتھ لے جاؤ, اور حسین پر جب بھی کوئی دن وقت آئے اون محمد کو قربان کر دو.
Yeah.
جملہ نہیں ہے، ایک بہت بڑے آیت اللہ نے یہ کہا ہے، کیا کہا؟ زہرا صرف سادات کی ماں نہیں ہے بلکہ ہر شیعہ کی ماں ہے، کیا زہرا ماتم بھی کرے ماشاء اللہ، یا زہرا اپنے بابا کے بعد تو روئی اور علی کے بھی روبرو روئی، اور علی کے بھی روبرو روئی، اپنے محسن پہ بھی کیا گریا، پھر تو کربل میں اشک خون روئی، کیسے روئی ہے یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، خود شمر ملعون یہ کہتا ہے، جب میں سینے حسین پہ تھا ایک بی بی کی آواز آتی تھی، اے ملعون میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا ماشاء اللہ بلند ماتم ہو، اپنے بچوں بیچو نہیں روئی، ارے اکبر بے روئی ماں بن کر، یا زہرا شہید تلاشا تھا تو شہید کی ماں تھے اور زینب بھی آتی تھے، قاسم کلاش آیا تو زینب آئی، علی اکبر کلاش آیا زینب آئی، مگر جوان محمد کلاش آیا زینب نہیں آئی، اور حاضی دو شام غریباں بھی آئی، ہر بی بی نے اپنے شہید پہ گریاں کیا، مگر زینب پھر بھی اون محمد پہ رو نہ سکی، گیارہ مہروں کا دل آیا قافلہ مندر سے گزر رہا تھا، ہر بی بی جب اونٹ سے گرتی گئے اپنے شہید کے پاس آتی گئے، اپنے شہید پہ گریا کرتی گئے، مگر زینب نے گریا نہ کیا، مگر زینب نے اپنے بچوں پہ گریا نہیں کیا، ایک آواز آئی کیا ان بچوں کی کوئی ماں نہیں ہے، نہیں ماں زندہ ہے مگر ساری ذمہ داریاں زینب پر ہے، اگر زینب روئے تو عمر باپ کو کون تسلیاں دے، اگر زینب روئے تو عمر کلثوم کو کون تسلیاں دے، قافلہ مدینہ پہنچا روضہ رسول سے، ہر بی بی نے اپنے شہید پہ گریا کیا، بی بی زہرا کی قبر پہ ہر بی بی نے گریا کیا، مگر زینب پھر بھی نہ روئی، آزادہ رو جب سب بیویاں اپنے گھروں کو چلی گئی، زینب اپنے گھر میں آئی جا دیکھا دو چھوٹے چھوٹے مسلے ہیں، رو کے کہا بچوں ماں شرمندہ ہے، ہے